جمعرات 17 دسمبر، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ پاکستان کا دہشت گردی کے خلاف 34 ملکی مسلم اتحاد میں شمولیت کا اعلان، کیا یہ اتحاد اسلامی دنیا میں جارش شورش کا خاتمہ کر سکے گا؟
بیسیکلی یہ ایران کو ایکسکلوڈ کرتا ہے، اس میں سیریا بھی نہیں ہے۔ سعودی عربیہ تو پچھلے 4-5 سال سے اوپنلی مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کو شیعہ سنی کے لینس کے تھرو دیکھ رہا ہے۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد پاکستان کی سویلین قیادت اور فوجی حکام نے اتفاق رائے سے انتہا پسندی اور دہشت گردی سے نمٹنے کا اعلان کیا اور کئی اقدامات بھی کیے، مگر بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس شراکت داری میں فوج حاوی نظر آتی ہے اور اندرونی اور خارجہ امور میں اس کا اثر و رسوخ پچھلے ایک برس میں خاصا بڑھا ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیل آپ بی بی سی کے اس پروگرام سیربین میں آگے چل کے سن سکیں گے۔ اسی دوران پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے انٹیلیجنس اداروں کے ایک مشترکہ ڈائریکٹریٹ بنانے کا اعلان کیا ہے جو ان کے بقول 2-3 مہینوں میں کام شروع کر دے گا۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں انہوں نے کہا،
جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ وہ ایک ہمارا بہت ایک خواب تھا، ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ بہت جلد، بلکہ کام شروع ہو چکا ہے، پیسے آ چکے ہیں، بجٹ آ چکا ہے، اور آئندہ 2-3 مہینوں میں جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ ود بی اے ریالٹی۔
حکومت پاکستان نے ایک سال پہلے دہشت گردی کے خلاف کارروائی کی نگرانی اور قیادت کے لیے نیکٹا نامی ادارہ اور وفاقی سطح پر انسداد دہشت گردی کی خصوصی فورس بنانے کا بھی اعلان کیا تھا، جس پر کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہوئی۔ گوگل کہتا ہے کہ رواں برس پاکستان سے سب سے زیادہ تلاش کیے جانے والے 2 ناموں میں عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان اور ماڈل ایان علی شامل ہیں۔ ایان علی کو پاکستان میں منی لانڈرنگ کے الزام کا سامنا ہے۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے 4 گرفتار ملزمان کے بینک اکاؤنٹس تک رسائی مانگ لی ہے۔ عبداللہ فاروقی۔
پاکستان کے سرکاری ٹی وی کے مطابق ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ یہ تفصیلات مقدمے میں اہم ثبوت ہونے کی بنا پر مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان ملزمان میں معظم علی، خالد شمیم، محسن علی اور کاشف شامل ہیں۔ ایف آئی اے کہتا ہے کہ بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات سے ملزموں کے آپس میں رابطوں کا پتہ چلے گا اور معاونین اور پشت پناہی کرنے والے بے نقاب ہوں گے۔
یہ خبریں بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ترکی کے جنوب مشرقی علاقوں میں حکام کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران کردوں کی کلدم جماعت پی کے 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 23 کارکنوں کو مار ڈالا ہے۔ نخبت ملک۔
ان علاقوں میں کرفیو نافذ ہے اور بعض جگہوں پر توپیں بھی بھیجی گئی ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ پی کے 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 نوجوان حامیوں نے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور اپنے علاقوں کے اطراف خندقیں کھو دیں۔ کارروائی میں 10,000 فوجی اور پولیس والے حصہ لے رہے ہیں۔ کرد سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ کارروائی میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ ترکی نے پچھلے ماہ شامی سرحد کے قریب روس کا جنگی طیارہ مار گرا کے خود اپنے مفادات پر ضرب لگائی ہے۔ سال کی اختتامی اخباری کانفرنس میں مسٹر پوتین نے اس کارروائی کی وضاحت میں ناکامی پر ترک حکومت پر کڑی تنقید کی، کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کا فوری طور پر کوئی امکان نہیں ہے۔ ایک سوال کے جواب میں روسی صدر نے اعتراف کیا کہ مشرقی یوکرین میں روسی اہلکار موجود ہیں جو وہاں مخصوص اہداف پر کام کر رہے ہیں، مگر انہوں نے اس کی تردید کی کہ وہاں روسی فوج تعینات ہے۔ بھارتی دارالحکومت دلی میں پولیس کہتی ہے کہ انہوں نے القاعدہ کی بھارتی شاخ کے 2 اہم ارکان کو گرفتار کیا ہے۔ ظفر سید۔
پولیس نے ان گرفتاریوں کو اس گروہ کے لیے بڑا دھچکا قرار دیا ہے۔ بھارتی حکام نے کہا ہے کہ گرفتار ہونے والوں میں محمد آصف بھی شامل ہیں جو القاعدہ برصغیر کے بانی رکن بتائے جاتے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں مشتبہ شدت پسند نوجوان بھارتیوں کو اپنے گروہ کے لیے بھرتی کرنے میں ملوث تھے۔
افغانستان میں حکام نے کہا ہے کہ نام نہاد دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے ملک کے مشرقی حصے میں ریڈیو اسٹیشن قائم کیا ہے جو ایف ایم کی فریکوینسی پہ نشریات چلا رہا ہے اور پورے علاقے میں اس سے سنا جا سکتا ہے۔ ان کے بقول نشریات میں حکومت مخالف پیغامات نشر کیے جا رہے ہیں اور نوجوانوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ دولت اسلامیہ میں شامل ہوں۔ لیبیا کے وفود نے مراکش میں ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت لڑائی ختم کر کے قومی حکومت بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، مگر اس خانہ جنگی کی وجہ سے وجود میں آنے والی 2 مخالف متوازی پارلیمانوں کے نمائندوں نے اس معاہدے کو مسترد کر دیا ہے۔ برطانوی حکومت نے غور و خوص کے بعد طے کیا ہے کہ بین الاقوامی اسلامی تنظیم اخوان المسلمین کو دہشت گرد تنظیم قرار نہیں دینا چاہیے، نہ ہی اس پہ پابندی لگنی چاہیے۔ اور ایک نئی تحقیق کہتی ہے کہ کینسر بدقسمتی نہیں بلکہ بڑی حد تک ماحولیاتی عوامل کے باعث لاحق ہوتا ہے۔ ثنا گلزار،
اس سال کے اوائل میں تحقیقاروں نے یہ کہہ کر ایک نئی بحث چھیڑ دی تھی کہ کینسر کی دو تہائی اقسام کی وجہ سگریٹ نوشی جیسے عوامل کے بجائے قسمت ہوتی ہے۔ نیچر نامی جریدے میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں کینسر کی وجوہات کا جائزہ لیا گیا، جس سے یہ نتیجہ سامنے آیا کہ صرف 10-30% کینسر جسم کے قدرتی نظام کی وجہ سے لاحق ہوتے ہیں۔ سولہ دسمبر 2014 کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کا حملہ،
132 بچے شہید،
دہشت گردوں کو ختم،
لٹکایا جائے، ان کو مارا جائے۔
حکومت نے نیشنل ایکشن پلان بنایا،
دہشت گرد کی فکر اور سوچ کبھی،
جو وعدے ہوئے پورے ہو پائے۔ خصوصی نشریات کے لیے ریڈیو اور ٹی وی سیربین اور BBC Urdu.com پر نظر رکھیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ حقوق انسانی کی تنظیموں نے پاکستان میں سزائے موت پر عمل درآمد روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی وزیر دفاع کہتا ہے کہ فوج سول معاملات میں بیجا مداخلت نہیں کر رہی۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی موضوعات آج سیربین میں شامل رہیں گے۔ پروگرام کے آغاز میں یہ خبر کہ پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ خطے میں دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف 34 اسلامی ملکوں کے اتحاد کا حصہ ہے۔ اس بات کا اعلان دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے جمعرات کو ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کیا۔ اس سے پہلے پاکستان نے صرف اس اتحاد کا خیر مقدم کیا تھا۔ یہ اسلامی اتحاد سعودی عرب کی سرکردگی میں قائم کیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے نمنگار شہزاد ملک۔
دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ شدت پسندی کے خاتمے کے لیے پاکستان تمام بین الاقوامی کاوشوں کی حمایت کرتا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس اسلامی اتحاد کے بارے میں سعودی حکام سے مزید معلومات کا انتظار ہے، جس کے بعد ہی طے کیا جا سکے گا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستانی حکام کو ابھی تک اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا کہ اگر خطے کے دوسرے ممالک میں دہشت گردی کے خلاف یہ اسلامی اتحاد کارروائی کرتا ہے تو کیا پاکستان کی افواج اس میں حصہ لے گی یا محض شدت پسندوں سے متعلق معلومات کا تبادلہ کیا جائے گا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں سے پاکستان الگ تھلگ نہیں رہ سکتا۔
پاکستان کی یہ پالیسی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف چاہے ریجنل لیول پہ کوئی ایفرٹ ہو رہی ہو یا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ایفرٹ ہو رہی ہو، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ دہشت گردی جو ہے وہ ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، ایک ریجن کا مسئلہ نہیں ہے، اب یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم ان ایفرٹس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ الائنس جو بنا ہے وہ دہشت گردی کے خلاف بنا ہے، اس لیے ہم جو ہے ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے۔ کیونکہ ہم سپورٹ کرتے ہیں تمام ایفرٹس جو کہ دہشت گردی کے خلاف ہوتے ہیں۔
اسلامی ملکوں کے اس اتحاد میں شام، ایران اور عراق کو شامل نہ کیے جانے کے بارے میں قاضی خلیل اللہ کا کہنا تھا کہ اس بارے میں وہی ممالک رد عمل دے سکتے ہیں جنہیں اس اتحاد میں شامل نہیں کیا گیا۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں کسی بھی رکن نے دہشت گردی کے خلاف سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے اس اسلامی اتحاد کے بارے میں نقطہ اعتراض پر بھی کوئی بات نہیں کی، جبکہ کچھ عرصہ پہلے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے سعودی عرب نے پاکستان کو بھی شامل ہونے کی دعوت دی تھی تو حکومت نے ملک کی فوج کو سعودی عرب بھیجنے کو پارلیمنٹ کی منظوری سے مشروط کر دیا تھا۔ پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب پر حملے کی صورت میں ہی پاکستانی افواج کو کارروائی کے لیے سعودی عرب بھیجا جائے گا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے قومی اسمبلی کی امور خارجہ کمیٹی کے چیئرمین ویس لاغاری سے پوچھا کہ دہشت گردی کے خلاف سعودی سرکردگی میں بننے والے اتحاد میں شمولیت کا انتہائی اہم فیصلہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر کیسے کر لیا گیا۔
پارلیمان سے تو منظوری ہم نے پہلے جب بہت بڑے فیصلے تھے نہیں یمن کی جنگ کے تو پارلیمان کے اندر ہی آیا تھا، لیکن یہ کسی ایک ملک کی اندر کوئی کسی جنگ دوسرے ملک کے معاملہ تو نہیں ہے نا، یہ تو دہشت گردی کا معاملہ ہے اور پاکستان باقی بھی پہلے پوری کی دنیا کے بھی ممالک کے ساتھ فور فرنٹ کے اوپر دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے. دہشت گردوں کے خلاف جو جنگ ہے اور جتنا بھی ایفرٹ ہے, چاہے وہ ہمارے ملک کے اندر ہو یا ملک سے باہر کچھ فورسز کے ساتھ مل کے ہو جس کا ایک گلوبل فٹ پرنٹ ہے, تو یہ کوئی نئی جی پالیسی تو نہیں ہے ہماری, یہ تو بہت پرانی پالیسی ہے. اور ہمارے فورن آفس کا بڑا کلیئر کٹ بیان اور اس میں سٹیٹمنٹ اور پالیسی آ چکی ہے, اور وہ پالیسی یہ ہے کہ اس میں کس حد تک انوالو ہونا ہے, کیا انوالومنٹ ہے, انٹیلیجنس شیئرنگ ہے, کس قسم کی وہ معاملات ہے, وہ تو یہ جو کوالیشن اس وقت بنی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر کے آگے اس کو موو کرے گی نا.
دہشت گردی کی باقاعدہ کوئی متفقہ بین الاقوامی سطح پر کوئی تعریف نہیں ہے, تو یہ تعین کون کرے گا کہ کون دہشت گرد ہے اور کون دہشت گرد نہیں ہے؟ کیا سعودی عرب جسے دہشت گرد قرار دے پاکستان کے لیے وہ دہشت گرد ہوگا؟
نہیں, وہ تو معاملات اس کوالیشن کے اندر سامنے آئیں گے نا جی. ہمارے لیے دہشت گرد وہ ہیں جو ہمارے بھی ملک کے اندر لوگوں کو, بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں. ہم سے زیادہ دہشت گردی کی انڈرسٹینڈنگ کس کو ہو سکتی ہے جناب؟ جس قسم کی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑے ہیں لوگ, اس سے پاکستان کہیں 100 گنا زیادہ سکسیسفل بھی ہے اور اس وقت افیکٹولی کنٹرول بھی کر رہا ہے اپنے علاقے.
تو پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس اتحاد کی سربراہی پاکستان کے پاس ہوتی, نہ کہ سعودی عرب کے پاس, جہاں آمریت ہے, بادشاہت ہے, پاکستان ایک جمہوری ملک ہے.
انہوں نے ایک ایفرٹ کیا ہے جس کے اندر بہت بڑی بڑی ڈیموکریسیز بیچ میں شامل ہیں.
شام کی مثال لے لیں, اب شام میں سعودی عرب کے اپنے مفادات ہیں, ایران کے اپنے مفادات ہیں, دونوں اسلامی برادر ملک ہیں پاکستان کے, تو اس میں پاکستان کس طرف جائے گا؟ کہ ایک طرف جو ہے وہ اس کے پڑوس میں ہے ایران, دوسری طرف سعودی عرب اتنی دور ہے, تو پاکستان کے لیے یہ ایک مسئلہ نہیں پیدا ہو جائے گا؟
ماضی میں بھی اس قسم کے مسائل پیدا ہوئے تھے جناب, اور پاکستان نے کسی ایک پرٹیکولر ملک کے مفادات کو سامنے نہیں رکھا. پاکستان نے پوری اسلامک ورلڈ کے مفادات کو سامنے رکھا, اپنے مفادات کو سامنے رکھا.
تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو ضرورت ہے کہ وہ اس اتحاد میں ان ملکوں کے شامل ہونے کی بھی بات کرے جو اس وقت نہیں ہیں, مثلا ایران ہے, شام ہے, یا اس طرح کے دوسرے ممالک ہیں؟
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تو پوری, میرے خیال میں, دنیا کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. پاکستان نے تو بھی, جب سعودی عرب کے ساتھ یہ شام کی بات چیت ہو رہی تھی, پاکستان نے تو ایران اور سعودی عرب کے بیچ میں بھی تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی تھی.
پاکستان کی قومی اسمبلی میں امور خارجہ کمیٹی کے چیئرمین اویس لاہوری, مشرق وسطی اور بعض دوسرے مسلم ممالک میں جس طرح سے شدت پسند سرگرم ہیں, کیا یہ نیا اتحاد اس پر قابو پانے میں کارگر ہوگا؟ یہ سوال میں نے امریکہ کی ڈیلاور یونیورسٹی میں مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان کے سامنے رکھا.
دیکھیے, یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی سیریس الائنس ہے. اس میں کئی ایسے ملک ہیں جو کوئی سیریس کنٹریبیوشن ہی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ سیریا لیون ہے, اس میں بنگلہ دیش ہے. کیا بنگلہ دیش اپنے ٹروپس بھیجے گا آئی سی ایس کے خلاف لڑنے کے لیے؟ اس میں لیبیا ہے اور یمن ہے جو خود بیٹل فرنٹس بنے ہیں, جن ملکوں میں خود جنگیں چل رہی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی سیریس الائنس ہے. اس میں موراکو کا بھی نام شام ہے. موراکو نے کبھی بھی اس طرح کے آپریشنز میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا ہے. اور دلچسپی کی بات ہے کہ اس میں پاکستان کا بھی نام شمار تھا, اور پاکستان کی گورنمنٹ نے وینسڈے کو ہی, کل ہی, مطلب ایک نہیں دو شخص ان کی فورن منسٹری سے سرپرائز ظاہر کیے کہ ان کا نام بھی شامل تھا. یعنی یہ الائنس کی اناؤنس کرنے سے پہلے سعودی گورنمنٹ نے کنسلٹ بھی نہیں کیا ان ملکوں سے کہ آپ اس ملٹری الائنس میں آ رہے ہیں, آپ کا کیا رول ہے. اگر میں کسی ملک کا ریپرزینٹیو ہوتا تو میں پہلا سوال یہی کرتا سعودی عربیہ سے, واٹس یور پلان, کیا آپ کا پلان کیا ہے, آپ اس میں کریں گے کیا, آپ کے مقاصد کیا ہیں, اور میرا کیا رول ہوگا, اور اس کی فائنینسنگ کون کرے گا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ کوئی چیز نہیں ہے. جتنے بھی میں نے پریس ریلیزز پڑھے ہیں سعودی عربیہ سے, اس میں کوئی گول بھی نہیں ہے اور کوئی اسپیسیفک ٹارگیٹ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ مطلب ایکسٹریمزم کے خلاف, ٹیررزم کے خلاف, لیکن وہ باقاعدہ نام سے نہیں کرتے. تو اس طرح کی, مطلب دس از بیسکلی لوکل کنزمپشن کے لیے بادشاہ اناؤنس کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں.
ڈاکٹر مقتدر خان، دہشت گردی کی اب تک کوئی متفقہ تعریف سامنے نہیں آئی ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ آپ نے تو ویسے ہی کہا کہ اتحاد زیادہ کارگر نہیں ہوگا، لیکن اس میں اگر یہ کچھ کرتے بھی ہیں تو کیسے ممکن ہوگا کہ سب ایک تعریف پہ متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں؟
نہیں، یہ تو سعودی عربیہ کے لیے ہے، تو جو سعودی عربیہ کے نظر میں جو ٹیررسٹ گروپس ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کریں گے، اور اس میں بھی صرف مجھے لگتا کہ وہ آئیسس کے خلاف ٹارگٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بہت پریشان ہیں کہ شاید آئیسس یمن میں بھی اور سعودی عربیہ میں بھی انفلٹریٹ کر سکتا ہے. آج کل جو سعودی عربیہ کی جو فہرست ہے ٹیررسٹ نیشن میں، اس میں حزب اللہ بھی شامل ہے، اور وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ حزب اللہ کے خلاف وہ ڈائریکٹ اٹیک کریں یا اس پہ کوئی حملے کریں گے. تو یہ مطلب اٹ از ٹارگیٹڈ ٹوورڈز آئیسس، لیکن مثال کے طور پہ وہاں پر افریقہ میں تو بوکو حرام بھی ہے، لیکن بوکو حرام کے خلاف آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ الائنس کچھ کرے گا. اس سال 2015 میں جو دنیا کا سب سے بڑا ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن کی ہے وہ آئیسس نہیں، وہ بوکو حرام ہے. بوکو حرام نے تقریباً 7,000 سیویلینز کو مارا اس سال، تو ان کا سکور یوں کہیے کہ آئیسس سے زیادہ ہے. تو ایکچوئل ان ٹرمز آف لائف تھریٹننگ وہ بوکو حرام ہے، اور اس الائنس میں نائجیریا بھی ہے، لیکن مجھے لگتا کہ یہ کیونکہ یہ ایک قسم سے ریٹوریکل ٹول ہے، یہ سوال ایکچولی اس کے آپریشنل امپلیکیشنز کے لیے سوال آئی تھنک بے معنی ہیں.
اچھا، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں ایک ایسے فوجی اتحاد کی جو مثال ہے وہ ہمیں نیٹو کی شکل میں ملتی ہے، لیکن نیٹو میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تو جمہوری ان ملکوں میں جمہوریت ہے، جبکہ اس اتحاد میں بیشتر ممالک ایسے ہیں جہاں مطلق العنانی ہے اور اس میں جمہوریتیں نہیں ہیں.
نیٹو ایک ادارہ ہے، اٹس این انسٹیٹیوشن، اور یہ تو الائنس ہے، مطلب یہ بس الائنس اناؤنس کر دیے، اس کی کوئی ممبرشپ نہیں ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہے، اس کا کوئی انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر نہیں ہے، اس کا کوئی ہیڈ کوارٹرز نہیں ہے. جب نیٹو بنا تھا تو ہر ملک کی بیسیکلی یوں کہیے کہ کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر پہ، لیگل سسٹم پر اثر ہوا. مثال کے طور پہ نیٹو کا جو لا ہے کہ اگر آپ نیٹو کے ممبر بن جاتے ہیں تو آپ خود لا بنا لیتے ہیں کہ اگر کسی بھی نیٹو ممبر پہ حملہ ہو تو وہ آپ سب پر حملے کے برابر ہے. تو اس طرح سے کوئی ایسا لیگل امپلیکیشن ان ملکوں پہ نہیں ہے. یہ جو سوال آپ اٹھائیں یہ لانگ ٹرم طور پہ بہت انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ مسلم ملکوں میں ایک واحد ریجن ہے دنیا میں جہاں پہ کلیکٹیو سیکیورٹی ارینجمنٹ کا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے.
اچھا، بعض لوگ اسے، ڈاکٹر مقتدر، اس اتحاد کو بعض لوگ سیکٹیرین یعنی فرقہ وارانہ قرار دے رہے ہیں، اس لیے کہ اس میں ایران شامل نہیں ہے یا ایسے ممالک جہاں شیعہ اکثریت ہے.
بیسیکلی یہ ایران کو ایکسکلوڈ کرتا ہے، اور اوبویسلی اس میں سیریا بھی نہیں ہے. لیکن مطلب سعودی عربیہ تو پچھلے 4-5 سال سے اوپنلی ایک قسم سے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کو شیعہ سنی کے لینس کے تھرو دیکھ رہا ہے. تو بے شک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے ملک اور سنی میجورٹی اسٹیٹس، لیکن دنیا میں شیعہ میجورٹی اسٹیٹس ہے بھی بہت کم.
یہ تھے امریکہ کی ڈیلاور یونیورسٹی میں مشرق وسطی کے امور کے ماہر اور تجزیہ نگار ڈاکٹر مقتدر خان. اور اسی موضوع سے متعلق یہ خبر بھی کہ توقع کی جا رہی ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کو فنڈ سے محروم کرنے کے لیے پیش کی جانے والی قرارداد منظور کر لے گی. اس قرارداد کا مسودہ 1999 میں شدت پسند تنظیم القاعدہ کے خلاف منظور کی جانے والی قرارداد کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانیں.
نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف اس نئی مجوزہ قرارداد میں اقوام متحدہ کے رکن ممالک پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کو مالی وسائل کی ترسیل روکنے کے لیے بھرپور اور فیصلہ کن انداز میں کام کریں، اور خاص طور پر اس پیسے کا راستہ بند کریں جو دولت اسلامیہ تیل اور نوازرات کی سمگلنگ سے حاصل کر رہی ہے. ماہرین کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ نام نہاد دولت اسلامیہ دنیا کا امیر ترین دہشت گرد گروہ ہے. ایک تازہ ترین تحقیق کے مطابق اس گروہ کی ماہانہ آمدن $8 کروڑ ہے۔ نئی قرارداد کو حتمی شکل دینے کے لیے سلامتی کونسل کے رکن ممالک کے وزرائے خزانہ کا اجلاس آج نیو یارک میں ہو رہا ہے۔ عالمی ادارے کی 70 سالہ تاریخ میں یہ ایسا پہلا اجلاس ہوگا جس میں رکن ممالک کے وزرائے خزانہ حصہ لیں گے۔ توقع ہے کہ وزرائے خزانہ امریکہ اور روس کی جانب سے تیار کیے جانے والے مسودے کو حتمی شکل دے کر اس کی منظوری دے دیں گے۔ اس قرارداد میں ایسا کوئی بھی فرد، گروہ یا پھر ادارہ جو دولت اسلامیہ یا القاعدہ یا ان کے ساتھیوں کی مدد کرے گا، اس کے خلاف اقوام متحدہ کی پابندیوں کا اطلاق کیا جا سکے گا۔ ان پابندیوں میں اثاثوں کا منجمد کیا جانا، سفر اور اسلحے کے حصول پر پابندیاں شامل ہوں گی۔ مجوزہ قرارداد کے مسودے میں تمام ممالک پر زور دیا گیا ہے کہ وہ زیادہ فعال انداز میں ایسے نام جمع کرائیں جنہیں وہ پابندیوں کی فہرست میں شامل کرانا چاہتے ہیں، اور آپس میں شدت پسند گروہوں کے بارے میں معلومات کا تبادلہ کریں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ممبر ممالک 4 ماہ کے دوران یہ بتائیں کہ انہوں نے نام نہاد دولت اسلامیہ کی مالی معاونت ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ قرارداد میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کو بھی 1.5 ماہ کے دوران ایک تصویری سطح کی رپورٹ مرتب کرنے کا کہا گیا ہے، جس میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی آمدنی کے ذرائع واضح کیے گئے ہوں۔ اس طرز کی ایک اور قرارداد رواں سال فروری میں پیش کی گئی تھی، جس کے بارے میں سفارتکاروں نے شکایات کی تھیں کہ ان پر مسلسل تنقید کی جا رہی ہے۔ برطانیہ کے وزیر خزانہ جارج آسبرن اور وزیر خارجہ فلپ ہیمنڈ نے روزنامہ ٹیلیگراف میں لکھا ہے کہ نام نہاد دولت اسلامیہ کو عالمی مالیاتی نظام سے دور رکھنا دراصل اس جامع حکمت عملی کا اہم جز ہے جس کے ذریعے اسے برباد کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی شام اور مغربی اور شمالی عراق کے علاقوں پر قبضے کے بعد انہوں نے تیل کے کئی کنوؤں پر کنٹرول حاصل کیا، جہاں سے وہ نہ صرف اپنے استعمال کے لیے تیل حاصل کرتے ہیں بلکہ کم قیمت پر آڑتیوں کو فروخت بھی کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے IHS کے ایک تجزیے میں بتایا گیا تھا کہ نام نہاد دولت اسلامیہ کو ماہانہ بنیادوں پر حاصل ہونے والے $8 کروڑ کا 50% اس کے زیر اثر علاقوں میں ٹیکسوں اور معاشی سرگرمیوں سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ 43% تیل اور گیس کی سمگلنگ سے۔ اس کے علاوہ دیگر ذرائع میں منشیات اور نوادرات کی سمگلنگ، بینک ڈکیتیاں، اغوا برائے تاوان اور بھتے شامل ہیں۔
ہمارے ساتھی عبداللہ فاروقی سے آپ نے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنا۔ اور ایک بار پھر پاکستان، گزشتہ برس پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد سویلین حکومت اور پاکستانی فوج اصرار کرتی رہی ہیں کہ ریاست کے دونوں اداروں میں ہم آہنگی ہے اور دونوں نے انتہا پسندی کے خلاف کئی اقدامات کیے ہیں۔ اس شراکت داری میں سینئر پارٹنر کون ہے اور جونیئر کون، اور وجوہات کیا ہیں؟ جائزہ لیا ہے اسلام آباد سے نامہ نگار ارم عباسی نے۔
پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر طالبان کے حملے میں افشا آصف کا 16 سالہ بیٹا بھی ہلاک ہو گیا۔ یاسین محمد ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پشاور میں ان کے گھر میں ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا گزشتہ برس 16 دسمبر کو یاسین کی کزنز لندن سے آئی ہوئی تھیں اور اس لیے وہ چھٹی کرنا چاہتا تھا، مگر انہوں نے اس کی پڑھائی متاثر نہ ہو اسے اسکول بھیجا۔ اب وہ پچھتاتی ہیں۔ انہوں نے مجھے یاسین کا کمرہ دکھایا۔
یہ یاسین کا روم ہے، اور یاسین کے جانے کے کچھ ٹائم بعد میں نے اس کے روم سے سب کچھ چینج کر دیا، کیونکہ میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا ان سب چیزوں کو دیکھنا۔ میں جب بھی اس کے روم میں آتی ہوں، میں اس سے باتیں کرتی ہوں، میں اس کا بستر ٹھیک کرتی ہوں، اس کی ہر چیز میں مجھے اس کی خوشبو آتی ہے، اور میں اس کو فیل کرتی ہوں کہ وہ ہے، وہ میرے پاس ہی ہے۔
16 دسمبر کے سانحے سے پوری قوم میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ریاست نے رد عمل میں انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے قومی ایکشن پلان کا نفاذ کیا، جس کے تحت صوبائی سطح پر اپیکس کمیٹیاں بنائی گئیں۔ اس کے علاوہ سزائے موت سے پابندی ختم کی گئی، اور فوجی عدالتوں کا قیام بھی 16 دسمبر کے حملے کے بعد ہی عمل میں آیا۔ اس پر سیاستدانوں کو اعتراض بھی ہے، اور وہ اپنی مجبوری کا رونا بھی روتے ہیں۔ اس سلسلے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے قمر زمان قاہرہ نے کہا،
ملٹری کورٹس یقیناً آئین کے تابع نہیں تھی، ملٹری کورٹس کی آئین کے اندر کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن جو صورتحال ہم ایک آئیڈلزم میں دیکھ کے بیٹھ کے سوچتے ہیں، اگر آپ کی گورنمنٹ، اگر آپ کی پولیٹیکل پارٹیز، اگر آپ کی فورسز اور آپ کی کرمنل جسٹس سسٹم والے سارے یہ کہتے ہیں کہ صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہمیں ایکسٹرارڈنری صورتحال میں کچھ ایکسٹرارڈنری میئرز لینے ہیں، تو اس وقت حکومت وقت نے یہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی، ساری جماعتوں سے پوچھا، سبھی کے شدید تحفظات تھے اس پہ۔ ہم تو پیپلز پارٹی تو خود ساری زندگی ملٹری کورٹس کی شکار رہی ہے، لیکن ہم نے اس وقت سبھی جماعتوں کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک بڑی اہم مجبوری ہے۔
بعض حکومتی حلقوں میں بھی فوج کے بڑھتے ہوئے سیاسی عمل دخل پر شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. اس پر ٹھکے چھپے الفاظ میں بات تو ہوتی ہے مگر کھلے عام اس کا اظہار کوئی نہیں کرتا. بعض ماہرین کے بقول سیکیورٹی کی آڑ میں فوج سیویلین حکومت کے اختیارات پر قبضہ جما رہی ہے. اس سلسلے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے اسسٹنٹ پروفیسر تیمور رحمان نے کہا,
کراچی جو ہے اس میں اگرچہ وہاں پہ بہتری تو بہت آئی مگر یہ کہ وہ اس کی انتظامیہ جو ہے وہ بھی رینجرز کرے, پھر ملٹری کورٹس کا کھلنا, اور صرف وہ پھر اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دہشت گردوں کو تو کیا ہی گیا مگر بہت سارے اور لوگوں کو بھی اس کے اندر ملٹری کورٹس کے اندر اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کے اندر پیش کیا گیا, انکلوڈنگ میں جانتا ہوں کچھ ٹریڈ یونینسٹوں پہ بھی اینٹی ٹیرر کورٹ کے کیسز بنا دیے گئے, مقدمے وغیرہ بنا دیے گئے. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ انڈیکیٹ یہی کر رہی ہیں کہ جو بیلنس آف پاور ہے ریاست اور جمہوری اداروں کے درمیان وہ جو فوج کے حق میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے.
ماہرین کے مطابق تین فوجی بغاوتوں کے نتیجے میں صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوری نظام کی بقا سیویلین حکومت اور فوج کے درمیان تعلقات میں توازن سے مشروط ہے, جس میں بظاہر فوج کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے. ارم عباسی, بی بی سی, پشاور.
اور اسی موضوع پر وزیر دفاع کا انٹرویو بھی آنے کو ہے.
سولہ دسمبر 2014 کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کا حملہ,
132 بچے شہید ہوئے اور ان کے
ہر طرف سے آوازیں اٹھی,
دہشت گردوں کو ختم کیا جائے, عموماً
سڑکوں پر لٹکایا جائے, ان کو مارا جائے, ان کے جنہوں
یہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور باقی جو دیگر
حکومت نے نیشنل ایکشن پلان بنایا.
ہم نہ صرف دہشت گردی بلکہ دہشت گردی کی فکر اور سوچ کبھی خاتمہ کریں گے.
جو وعدے ہوئے پورے ہو پائے,
بہت زیادہ سخت امپلیمنٹیشن ہوئی ہے
ہماری حکومت کے, ابھی 2.5 سال مکمل رہتے ہیں اور انشاءاللہ میرا
سانحہ پشاور کے بعد کا پاکستان بدل چکا ہے.
آرمی پبلک اسکول پر حملے نے ایک سال میں پاکستان کو کس قدر بدلا. خصوصی نشریات کے لیے ریڈیو اور ٹی وی سیربین اور بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر نظر رکھیے.
پاکستانی فوج اور پاکستانی حکومت میں ہم آہنگی, یہ موقف ہے وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا, اور اس سلسلے میں ایک خصوصی انٹرویو ہم آپ کو سنوائیں گے. اس وقت جی ماں پا رہا
جی عمر, میں یہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ یہی جو ارم عباسی کی رپورٹ چلی ہے اس پر ایک ہم نے حکومت کا موقف جاننے کے لیے ایک بہت طویل انٹرویو کیا ہے جو پروگرام کے دوسرے حصے میں آگے آنے کو ہے. اور اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آج کسی تکنیکی وجہ سے اسپورٹس ہم آپ کو اس وقت نہیں سنوا سکیں گے, جو اس وقت ہم 2 منٹ کا کیپسول سنواتے ہیں وہ بھی نہیں سنوا سکیں گے. اور اس کے بعد جو آگے رپورٹیں آنے کو ہیں, ایک ٹریل ہے ہمارے پاس, تو اگر ہم ٹریل آپ اس وقت بجا سکیں, کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ٹریل سنوا دیں اور پھر ہم آگے چلیں پروگرام میں؟ جی
ہم سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فراق کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے, یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی سی, ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور سامعین, جیسا کہ ابھی ماپارا صفدر نے بتایا کہ خواجہ آصف کا انٹرویو آنے کو ہے, اس کے علاوہ پاکستانی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ملک میں پہلا جامع مشترکہ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ جلد کام شروع کر دے گا. آپ کے پیغامات پر مبنی آپ کی بات بھی آنے کو ہے. اس وقت خبروں کا خلاصہ.
پاکستان نے تصدیق کی ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے 34 ملکی اتحاد میں شامل ہے۔ حکومت پاکستان نے انٹیلیجنس اداروں کا مشترکہ ڈائریکٹریٹ بنانے کا اعلان کیا ہے جو اس کے بقول 2-3 مہینوں میں کام شروع کر دے گا۔ ترکی کی سیکیورٹی فورسز نے آپریشن میں کردوں کی کلدم جماعت پی کے 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 23 کارکنوں کو مار ڈالا ہے۔ دلی میں پولیس کہتی ہے انہوں نے القاعدہ کی بھارتی شاخ کے 2 اہم ارکان کو گرفتار کیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ ترکی نے پچھلے مہینے شامی سرحد کے قریب روس کا جنگی طیارہ مار گرا کے خود اپنے مفادات پر ضرب لگائی ہے۔ افغانستان میں حکام کے مطابق نام نہاد دولت اسلامیہ ایف ایم ریڈیو نشریات چلا رہی ہے، اور ایک نئی تحقیق کہتی ہے کہ کینسر بدقسمتی سے نہیں بلکہ ماحولیاتی عوامل کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
احمد رضا سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ پاکستانی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ یہ تاثر درست نہیں کہ فوج ملکی معاملات چلانے کے معاملے میں سول حکومت کے کام میں بے جا مداخلت کر رہی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگار آصف فاروقی نے پاکستان کے وزیر دفاع کے ساتھ خصوصی انٹرویو اے پی ایس پشاور میں حملے کے 1 سال بعد شدت پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کارکردگی کے بارے میں کیا، اور پہلے یہی پوچھا کہ پاکستان کو اس حملے کے بعد ملک سے شدت پسندی ختم کرنے میں کس حد تک کامیابی ہوئی ہے۔
ایک بہت بڑا جوڑ تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں بچے اور اساتذہ جو ہیں وہ دہشت گردی کی بینڈ چڑھ گئے ہیں، تو اس سے ریئلائزیشن جو ہے وہ پرہیپس جو پچھلے 5-7-8 سال میں اتنی نہیں تھی جو ان بچوں کی قربانی کی وجہ سے آئی۔ تو باتیں آگے ضرور بڑھی ہیں، کراچی کا امن جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے واپس آیا ہے، 100% تو نہیں میں کہوں گا، اور آپ کے دہشت گردی کے واقعات میں بھی بہت کمی آئی ہے، تو چینج تو ضرور ہے، لیکن یہ ایک لمبا سفر ہے۔
پاکستان میں جن شدت پسند گروہوں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، انہوں نے دعویٰ بھی کیا کہ ہم اس میں ملوث ہیں، ان کے خلاف پھر کاروائیاں شروع کی آپ کی فوج نے بھی، آپ کی حکومت نے بھی، سول اداروں نے بھی، لیکن وہ لوگ، وہ گروپ ابھی تک موجود ہیں، یعنی شاید وہ پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان سے باہر ہے، لیکن وہ موجود ہے، ان کو تو ختم نہیں کر سکے آپ لوگ۔
دیکھیں آپ جب ان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ جب تباہ کر دیں گے، ان کی جو آپریٹ کرنے کی صلاحیت ہے اس کو آپ لمٹ کر دیں گے یا اس کو لمنیٹ کر دیں گے، تو اس سے فرق تو ضرور پڑے گا۔
جو آپریشن ضرب عزم شروع کیا گیا اور اس میں شدت آئی 16 دسمبر کے بعد، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اہداف جو ہے وہ حاصل ہو رہے ہیں جس طرح کے ہونے چاہیے تھے؟
جی ہو رہے ہیں، جیسے کہ حالات سے بالکل ثابت بھی ہوتا ہے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ ابھی یہ جو ہے نا، ہمیں بھی جو اپنے کریکولم میں چینجز لانے چاہیے، جو ہمارا 80 کی دہائی میں جو جہاد اورینٹیڈ ہم نے ایک چیز جو ہے وہ انوینٹ کر لی تھی یا ہم سے انوینٹ کروائی گئی تھی، کیونکہ اس وقت وہ ایک لاسٹ بیٹل آف دا کولڈ وار تھی، تو اس کو لڑنے کے لیے ہمارے ناتواں کندھوں پہ جو ہے ذمہ داری آئی اور ہم نے وہ نبھانے کی کوشش کی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں ہمیں اکیلا چھوڑ کے جو لوگ جو جنگ جیتے وہ چلے گئے۔
اے پی ایس کے بعد جس طرح سے اپیکس کمیٹی بنائی گئی اور جس طرح سے فوج جو ہے اس نے چارج لیا ایک طرح سے ساری لڑائی کو لڑنے کا، اس سے ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سول ملٹری توازن تھا گورننس میں وہ کچھ خراب ہو گیا۔
میرا خیال ہے کہ اس وقت جن حالات سے ہمیں گزر رہے ہیں، ہم اس اکیڈیمک بحث میں نہ پڑھیں، ہم واٹ از بینگ ڈیلیورڈ دیٹ از مور امپورٹنٹ۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، قطعی طور پہ اتفاق نہیں کرتا۔ فوج جو ہے ہمارا ایک ادارہ ہے، ہمارے لیے وہ محترم ہے ادارہ کا، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ ہمارے جو کانسٹیٹیوشن کے ادارے ہیں دوسرے، وہ بھی ہمارے لیے محترم ہے، عدلیہ محترم ہے، ہمارے لیے میڈیا بھی محترم ہے۔ ترمیم جو ہم نے پاس کی ہے، یہ آرمی ایکٹ کے میں ترمیم جو ہم نے پاس کی ہے اس کو سپورٹ کیا ہے، تو انہوں نے بھی تو اس میں حصہ ڈالا نا، اپنا اس چیز کو انڈورس کر کے عدلیہ نے اس میں حصہ ڈالا ہے۔ اگر فوج جو ہے اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہی ہے اس ایفرٹ کو، تو وہ بھی اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور حصہ ڈال رہے ہیں۔ ہم سیاستدان جو ہیں وہ پارلیمنٹری فرنٹ کے اوپر اس چیز میں سپورٹ، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ پولیس ہے، رینجرز ہیں، وہ شہروں میں، اربن سینٹرز میں لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، وہ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ کون زیادہ ڈال رہا ہے یا کون کم ڈال رہا ہے، یہ بحث نہیں ہے۔
لیکن جو آپ پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں, کوئی پارلیمنٹ کے سامنے تو کوئی پلان اس نے نہ منظوری دی نہ ان کو بتایا گیا, اپیکس کمیٹی میں معاملات آتے ہیں اور وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں.
دیکھیں جو سارا کچھ طے پایا تھا وہ اس میں ساری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ سارے کے سارے وہاں پہ موجود تھے.
لیکن سر آپ نہیں سمجھتے کہ جب فوج کی طرف سے گورننس کے ایشوز پہ بات کی جاتی ہے تو اس سے جو ایک اوور آل ایفرٹ ہے, جو کانسنٹریشن ہے وہ ختم ہوتی ہے, سول اداروں کی جو حکومت اور جمہوریت ہے وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں, دفاعی پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں.
میری یہاں پہ جو ناقدین ہیں یا جو اینالسٹ ہیں ان سے درخواست ہوگی کہ یہ چیزیں اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھیں. ہماری جو 68 سالہ ہسٹری ہے اس میں تقریباً 40 سال فوج نے یہاں پہ حکومت کی ہوئی ہے, بلکہ زیادہ حکومت کی ہوئی ہے, انڈائریکٹلی بھی تو ان کا کنٹرول رہا. تو میرا خیال ہے اس وی ہیو کم اے لانگ وے فرام دیٹ. ایک سویلین حکومت نے دوسری سویلین حکومت کو پاور ٹرانسفر کی ہے, تو یہ ایک سلو پروسیس ہے, یہ ایک ارتقائی مرحلہ ہے. اس میں مجھے ایز اے سویلین ہیسٹ نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی میں ساری پاور جو ہے اپنے گریب کر لوں اور جو ہے کسی اور ادارے کو جو ہے وہ میرا اس کے ساتھ کمپٹیشن ہے. نو, وی آر کمپلیمنٹ ایچ ادر. سارے ادارے جو ہیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. دا گیم ان دا پلے گراؤنڈ از یو نو ویل ود ان دا کانسٹیٹیوشنل نارمز اینڈ لاز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشن.
تو یہ جو آپ نے استعارہ استعمال کیا ہے, اگر اس کو ہم سیدھی زبان میں بات کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ فوج اور حکومت کے درمیان بالکل تعلقات ٹھیک ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جب فوج جو ہے وہ کرپشن کی بات کرتی ہے یا حکومت کی گورننس کی بات کرتی ہے تو اس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں.
میڈیا نہیں بات کرتا, جوڈیشری نہیں بات کرتی. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جوڈیشری کا کام جو ہے قانون انٹرپریٹ کرنا ہے, جوڈیشری جو ہے گورننس پہ کیوں کمنٹ کر رہی ہے, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں. فوج کا بہت بڑا ناقد رہا ہوں, بالکل میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, میں فوجی حکمرانی کا بہت بڑا ناقد تھا اور آج بھی ہوں, لیکن آئی فیل کمفرٹیبل ان دس انوائرمنٹ.
پاکستانی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف گفتگو کر رہے تھے نامہ نگار آصف فاروقی سے. حقوق انسانی کی عالمی تنظیموں ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ نے پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کے نام ایک خط میں پھانسیوں کی مذمت کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اس سلسلے کو فوری طور پر بند کر دیا جائے. ان تنظیموں کا کہنا ہے کہ جن افراد کو پچھلے 12 ماہ کے دوران پھانسیاں دی گئیں ان میں سے اکثریت کو عدالت نے عام جرائم میں سزائے موت سنائی تھی, نہ کہ دہشت گردی میں. میں نے حقوق انسانی کمیشن پاکستان کی سربراہ زہرہ یوسف سے پوچھا کہ حقوق انسانی کی تنظیمیں کیا سرے سے سزائے موت کی مخالف ہیں یا یہ کہ ان کے خیال میں قانون کے طریقہ کار میں جھول یا خامی ہے.
جی, ہم لوگوں کو اصولی طور پر اعتراض ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں حکومت نے جب موریٹوریم ہٹایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک ڈیٹرنٹ ثابت ہوگا, مگر پاکستان ہی کے کیس میں دیکھیں یہ ڈیٹرنٹ ثابت نہیں ہوا. اس کے بعد بھی 300 سے زیادہ لوگوں کو موت کی سزا دینے کے بعد بھی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان کے کیس دیکھیں تو آزادی کے وقت صرف دو ایسے جرم تھے جن پر موت کی سزا دینے کے وہ تھا, مگر اب 27 ایسے جرم ہیں جن پر موت کی سزا مل سکتی ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو جرائم میں کوئی کمی نہیں آئی ہے.
لیکن آبادی بھی تو بڑی ہے اس حساب سے نا.
نہیں, آبادی کے بڑھنے کے علاوہ دیکھیں, اگر ڈیٹرنٹ کا آرگیومنٹ ہے تو دو سے جب 27 ہو گئے ہیں ایسے جرم جن پر دی جا سکتی ہے موت کی سزا, اور وہ بھی جرم مطلب کیے جا رہے ہیں اب بھی, تو ظاہر ہے وہ ڈیفرنٹ تو ثابت نہیں ہو رہا ہے.
آپ کا یہ کہنا ہے کہ تعزیرات پاکستان پینل کوڈ میں جن جرائم کے لیے سزائے موت جو بالکل آخری سزا ہے, آخری حد ہے سزا کی, وہ متعین کی گئی ہے, آپ یہ کہتی ہیں کہ سزائے موت ہونی ہی نہیں چاہیے کسی بھی صورت میں.
جی ہاں, سزائے موت ہونی نہیں چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ HRCP اور انسانی حقوق چاہتے ہیں کہ سزا نہیں دی جائے جرم کے لیے. یہ ایسا نہیں ہے, سزا ضرور دی جائے, اس کے لیے لائف سینٹنس بھی ہے, لائف سینٹنس کو بھی یہ بڑھا سکتے ہیں.
نہیں ٹھیک ہے, وہ دوسری سزائیں تو اپنی جگہ ہیں, لیکن اصولی اختلاف آپ لوگوں کا یا اصول اعتراض یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو سزائے موت نہیں ہونی چاہیے, نہیں دی جانی چاہیے. تو اس میں یہ بتائیے کہ عام جرائم میں جو عام قتل ہوتے ہیں, کسی کا بھائی, کسی کا باپ, کسی کا بیٹا, کسی کی بہن, جائیداد کے لیے قتل ہوتے ہیں, عزت اور ناموس کے نام پہ قتل ہوتے ہیں, آپ کہتی ہیں کہ ایسے قاتلوں کو بھی سزا نہیں ہونی چاہیے؟ میرا مطلب ہے سزائے موت, کیا سزائے موت نہیں ہونی چاہیے؟
سزائے موت نہیں ہونی چاہیے. اور اب دنیا میں 75 ممالک ایسے ہیں جہاں سے موت کی سزا ہٹا دی گئی ہے یا موریٹوریم ان پلیس ہے.
وہ تو ٹھیک ہے زہرا یوسف, لیکن اگر ہم پاکستان کے حالات کو دیکھیں آبجیکٹیولی, معروضی طور پر دیکھیں, تو اب پچھلے سال پشاور میں اسکول پر حملہ کیا گیا, اس میں 141 لوگوں کو مارا گیا, اس میں اکثریت, بہت بڑی اکثریت معصوم بچوں کی تھی جو وہاں پڑھنے کے لیے گئے تھے, تعلیم حاصل کرنے گئے تھے. اب آپ جو بات کر رہی ہیں اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ اگر ان قاتلوں کو, ان حملہ کرنے والوں کو پکڑ لیا جائے تو ان کو بھی موت کی سزا نہیں ہونی چاہیے, کوئی اور سزا بے شک دے دیں, یہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں؟
ہاں, ان کو لائف وہ کر سکتے ہیں, لائف میں بھی آپ بڑھا سکتے ہیں کہ وہ پوری اپنی زندگی جیل کاٹے.
لیکن بنیادی طور پہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت کی سزا کسی بھی صورت میں, کسی بھی حالت میں کسی کو نہیں دی جانی چاہیے؟
جی ہاں.
لیکن اس کی بنیاد, اس یہ جو فلسفہ ہے, اس کی بنیاد کیا ہے, کیوں نہیں دی؟ اگر ایک شخص دوسرے شخص کی جان لیتا ہے تو
جی,
تو اس کی جان کیوں نہ لی جائے؟
دیکھیں, یہ ایک, اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی کی جان لینا صحیح نہیں ہے, یہ ایک جرم ہے, تو سٹیٹ کو بھی یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے یا اس پہ نہیں اتر آنا چاہیے کہ وہ بھی کسی کی جان لے.
یہ تھیں حقوق انسانی کمیشن پاکستان کی سربراہ زہرا یوسف. اور اب ذکر بھارت کا, جہاں عام آدمی پارٹی نے وزیر خزانہ ارون جیٹلی پر الزام عائد کیا ہے کہ دلی کرکٹ بورڈ کی ان کی صدارت کی مدت میں کروڑوں روپے کی خورد برد کی گئی. پارٹی نے جیٹلی کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے. عام آدمی پارٹی نے یہ الزام گزشتہ دنوں دلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال کے پرنسپل سیکرٹری کے دفتر پر سی بی آئی کے چھاپے کے بعد لگایا. بی جے پی کا کہنا ہے کہ ارون کیجریوال ایک بدعنوان افسر کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. دلی سے نامہ نگار شکیل اختر.
دلی میں ایک پرہجوم نیوز کانفرنس میں عام آدمی پارٹی یعنی آپ پارٹی کے رہنماؤں نے 2007 سے 2012 کے دلی کرکٹ ایسوسی ایشن کے کچھ دستاویزات پیش کیے جب ارون جیٹلی ایسوسی ایشن کے صدر ہوا کرتے تھے. آپ پارٹی کے رہنما راگھو چڈھا نے الزام عائد کیا کہ صرف دلی اسٹیڈیم کی تعمیر کے معاملے میں 50 کروڑ روپے سے زیادہ کا مبینہ طور پر گھپلا کیا گیا.
ڈی ڈی سی اے نے ارون جیٹلی جی کی ادھیکشتا نے 24 کروڑ روپے کا بجٹ بنایا کہ ہم اس اسٹیڈیم کو 24 کروڑ روپے میں کنسٹرکٹ کریں گے. کل راشی 114 کروڑ روپے خرچ کری گئی. کہاں گئے وہ 90 کروڑ؟ ہمارے پاس جو دستاویز ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ ای پی آئی ایل کو کیول 57 کروڑ کی پیمنٹ کری گئی. 114 کروڑ روپے میں سے ای پی آئی ایل جو ایک پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگ ہے اس کو کیول 57 کروڑ کی پیمنٹ کری گئی. باقی 57 کروڑ روپے کہاں گئے؟
راگھو نے کہا کہ وہ کام جو پہلے کیے جا چکے تھے ان کاموں کے پیسے بھی کئی کئی کمپنیوں کو دیے جاتے تھے.
ڈپلیکیشن آف ورک, فالس بلنگ, گولڈ پلیٹنگ آف انوائسنگ کری جا رہی, اور یہ ساری چیزیں ارون جیٹلی جی کی ادھیکشتا میں ان کی سہمتی سے, پروکش اپروکش سہمتی سے کیا جا رہا ہے یہ سارا بھرشٹاچار.
راگھو نے ایک تفتیشی کمیٹی کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بعض ادائیگی ایسی 5 کمپنیوں کو کی گئی جو پوری طرح فرضی تھیں.
ان 5 کمپنیوں کا رجسٹرڈ آفس ایک ہی جگہ ہے, ان 5 کمپنیوں کا رجسٹرڈ ای میل آئی ڈی ایک ہی جگہ ہے, ان 5 کمپنیوں کے ڈائریکٹر سیم لوگ ہیں, اور ان 5 کمپنیوں کے شیئر ہولڈر میں آپس میں نیکسس ہے, وہی لوگ گھوم پھر کے ڈائریکٹر بن جاتے ہیں, وہی لوگ گھوم پھر کے شیئر ہولڈر بن جاتے ہیں. اس پرکار سے کمپنیاں بنا بنا کر, فرضی کمپنیاں بنا بنا کر پیسہ نکالا جا رہا ہے ڈی ڈی سی اے سے.
وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے ان الزامات کو بے بنیاد کہہ کر مسترد کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی ایمانداری کے بارے میں سبھی کو معلوم ہے.
سی بی آئی ایک بھرشٹ ادھیکاری کے خلاف گئی تھی, نہ مکھیہ منتری کاریالے میں گئی, نہ مکھیہ منتری کی کسی کاغذ کی طرف گئی. ना उस सर्च का केजरीवाल जी के टेन्योर के साथ कोई संबंध था। अब जहां तक दिल्ली में क्रिकेट का संबंध है, पिछले कई वर्षों से मेरा कोई क्रिकेट से संबंध नहीं है, ना दिल्ली में ना बीसीसीआई में। तो इतने वर्षों बाद जाकर इनको ये विषय क्यों से याद आ गया?
भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और बीजेपी के रहनुमा अनुराग ठाकुर ने अरुण जेटली का दिफा करते हुए आप पार्टी के इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया है।
आम आदमी पार्टी का दिवालियापन इसी से नजर आता है कि बेबुनियाद झूठे आरोप लगाकर वो ओछी राजनीति करना चाहते हैं। एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति पर आरोप लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
दिलचस्प पहलू यह है कि साबिक क्रिकेटर और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट कीर्ति आजाद ने दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन में बदनवानी के खिलाफ एक तवील अरसे से मुहिम चला रखी है। बदनवानी के बहुत से इल्जाम उनकी तरफ से भी लगाए गए हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और मरकजी हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात उस वक्त मजीद तल्ख हुए जब सीबीआई ने केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर पर छापा मारा। केजरीवाल ने इल्जाम लगाया है कि यह छापा अरुण जेटली की ईमा पर मारा गया था और इसका मकसद दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के मुबैना घपलों की तहकीकात की दस्तावेजात हासिल करना था ताकि बकौलून के जेटली इल्जाम से बच सकें। आप पार्टी ने ऐलान किया है कि क्रिकेट एसोसिएशन में करोड़ों रुपए के घपले के इंकशाफ के बाद अब वो हॉकी और दूसरी एसोसिएशनों में सियासी रहनुमाओं के घपलों का जल्द ही इंकशाफ करने वाली है। शकील अख्तर, बीबीसी दिल्ली।
हमसे बात करें।
मेरा नाम सैयद शहजाद बुखारी है, मैं जलीपुर से बात कर रहा हूँ।
आजाद से मैं जुल्फकार अली का बोल बात कर रहा हूँ।
अपने मसाइल और राय का इजहार करें।
पाकिस्तान में खास तौर पे देही इलाकों में और शहरों में ये
फ्रांस के शहर पेरिस में इतने सारे इंसानों को कत्ल करना बिलाशुबा बहुत अफसोसनाक है।
एक आदमी है, अवाम परेशान।
बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम आपकी बात में।
हमारा मुतालबा ये इंसानी हकूक
ये दरख्वास्त है कि हमारे गांव की हालत देखें।
आपकी कॉल्स हर जुमेरात को नशर की जाएंगी।
मुझे एक शिकायत है कि बीबीसी प्रोग्राम की खबरों में चाह रहा था कि वो नशर हो जाए।
मैं बीबीसी हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-222-75 जो कि मोबाइल फोन से फ्री नहीं है। पाकिस्तान से बाहर के सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0095126111139। ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
जी हाँ, आज जुमेरात है और जुमेरात को आप सुनते हैं आपकी बात जो आने को है। इस वक्त यह खबर कि पाकिस्तान में तालीम की सूरतहाल पर काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम असर की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में अब भी 6 से 16 बरस की उम्र के 20% बच्चे स्कूल नहीं जाते। तंजीम का कहना है कि आईन के मुताबिक तालीम 5 से 16 बरस की उम्र के बच्चों का बुनियादी हक है, लेकिन कहीं भी इसका अमली नफाज नजर नहीं आता। इस रिपोर्ट की तफसीलात के साथ इस्लामाबाद से नामा निगार शुमैला खान।
पाकिस्तान में तालीम के शोबे पर काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम असर की सालाना रिपोर्ट कहती है कि मुल्क में स्कूल न जाने वाले बच्चों का तनासुब पिछले साल की निस्बत कम हुआ है और इसमें कदरे बेहतरी आई है। सन 2014 में स्कूल न जाने वाले बच्चों का तनासुब 21% था, जो 1% बेहतरी के बाद इस साल 20% रहा। ताहम कभी भी स्कूल न जाने वाले बच्चों की शरह 14% और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चों की शरह 6% रही। आदाद व शुमार बताते हैं कि सूबे सिंध में प्राइमरी स्कूलों में दाखिलों की शरह सबसे कम रही। सूबे में तालीम की दिगरगूं हालत पर बात करते हुए असर की कारकुन बेला रजा जमील ने कहा कि सूबे में अब भी अच्छी हुक्मरानी के बहुत से मसाइल हैं।
सिंध में तो गवर्नेंस के बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अभी भी वहाँ पे एक फ्यूडल सिस्टम है, अभी भी एक डिस्टेंस्ड मैनेजमेंट है। सब लोग कराची बैठ जाते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट की, अगर सड़कों को बेहतर करना है या स्कूल्स में बेहतर टीचर लाने वो नहीं है। और हालांकि अब गवर्नमेंट हालांकि बायोमेट्रिक्स बहुत सारी चीजें कर रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी कर रहा है, मगर अभी भी जो वहाँ पे क्राइसिस है वो इतना बड़ा है कि अगले 10 साल भी काम करें तो वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे।
रिपोर्ट कहती है कि गो सरकारी स्कूलों की निस्बत निजी स्कूलों में तलबा की कारकर्दगी बेहतर रही, लेकिन इस साल 5% बच्चों को निजी स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूलों में दाखिले का रुझान भी देखने में आया। ताहम पिछले साल के मुकाबले में 6 से 16 साल के बच्चों के सरकारी स्कूलों में दाखिले की शरह में 6% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट कहती है कि गो सरकारी स्कूलों की निस्बत نجی اسکولوں میں طلبہ کی کارکردگی بہتر رہی، لیکن نجی اسکولوں کے 5% بچوں کو اس سال سرکاری اسکولوں میں داخل کرانے کا رجحان بھی دیکھنے میں آیا۔ اس کے علاوہ پچھلے سال کے مقابلے میں 6 سے 16 سال کے بچوں کے سرکاری اسکول میں داخلے کی شرح میں بھی 6% اضافہ ہوا۔ لڑکیوں کے اسکول میں داخلے کی شرح میں کوئی خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا، تاہم نتائج سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ امیر اور غریب طبقوں جیسی معاشی تفریق کے باوجود دونوں طبقات میں لڑکوں کے مقابلے لڑکیوں کو تعلیم دلوانے کا رجحان کم پایا جاتا ہے۔ اینکر پرسن اور عصر کی تعلیم کے لیے سفیر فریحہ ادریس نے کہا کہ صورتحال بہتر بنانے کے لیے سیاسی عزم کی ضرورت ہے۔
آپ کا ووٹ ایجوکیشن کے اوپر بیسڈ ہونا چاہیے۔ جس دن آپ یہ بات کر لیں گے اپنے ایم این اے سے، آپ تو لوکل باڈیز ہو گئے، بہت بڑی بات ہو گئی ہے پاکستان میں، اپنے کاؤنسلر سے جا کے کہیں آپ کا بچہ یہاں کے اسٹیٹ اسکول میں کیوں نہیں ہے، جس کا بچہ اسٹیٹ اسکول میں نہیں ہے اس کے پیچھے پڑ جائیں، وہ خود ہی آپ کا اسٹیٹ اسکول بہتر کرائے گا۔
تعلیم کے شعبے میں صوبوں کی کارکردگی اور حکام کی جانب سے مختلف اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک طرف تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی حاضری میں اضافہ ہوا اور دوسری جانب اس سال بچوں میں سیکھنے کے رجحان میں 10% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ سروے میں مزید کہا گیا ہے کہ نجی اسکولوں کے مقابلے سرکاری اسکولوں میں داخل طلبا کی انگریزی، ریاضی اور ان کی مادری زبان کے تعلیمی معیار کی حالت بہت خراب ہے، جہاں 5ویں کلاس کے تقریباً 90% بچے دوسری کلاس کی سطح کی اردو، سندھی اور پشتو کہانی نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ 5ویں جماعت کی یہ بچے دوسری جماعت کی انگریزی کے فقرے پڑھنے، ریاضی کے بنیادی سوال حل کرنے کے قابل نہیں تھے۔ واضح رہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ ان اہداف میں ایک بنیادی ہدف تعلیم تھا، تاہم اگلے 15 سالوں کے لیے اقوام متحدہ کے طے کردہ اہداف کے حصول کے لیے حکومت کتنی سنجیدہ ہے اور کیا منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اس سوال پر وفاقی وزیر تعلیم بلیغ الرحمان بولے۔
ایس ڈی جیز کو نیشنل ڈیولپمنٹ گولز ڈکلیئر کیا گیا اور یہ تاثر اور یہ اونرشپ دینے کے لیے کہ یہ کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا نہیں ہے، ہمارا اپنا ایجنڈا ہے، تمام صوبوں کے ساتھ مل کے ہم نے ایس ڈی جیز کو اچیو کرنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے اور ہم اس کے لیے پلان اور اسٹریٹجی بنا رہے ہیں۔ آلریڈی آپ نے دیکھا کہ تمام صوبے اور وفاقی حکومت اپنی بجٹس کی خاطر خواہ حصہ تعلیم کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اور ہم بالکل طے کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ جو ایس ڈی جیز ہیں 2030 کے اہداف ہیں وہ ہم اس دفعہ مس نہیں کریں گے اور ہم نے ان کو پورا کرنا ہے۔
رپورٹ میں تعلیم کے فروغ کے سلسلے میں حکومتی کوششوں کو سراہتے ہوئے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ آئین کی شق 25A جو کہتی ہے کہ تعلیم 5 سے 16 سال کے بچوں کا بنیادی حق ہے، اس کے عملی نفاذ کو ممکن بنایا جائے اور اس سے متعلق قوانین اور قواعد بنائے جائیں۔ شمائلہ خان، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے قومی اسمبلی میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں پہلا جامع مشترکہ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ 2-3 ماہ میں کام شروع کر دے گا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ مہپارہ صفدر سے سنتے ہیں۔
جی عمر، جیسے کہ آپ نے کہا، وزیر داخلہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ خواب اب تعبیر کے کافی قریب پہنچ چکا ہے، کام شروع ہو چکا ہے، بجٹ بھی منظور ہو چکا ہے اور آئندہ 2-3 ماہ میں یہ ادارہ حقیقت بن جائے گا۔ چودھری نثار کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے دور حکومت میں اب تک صوبائی حکومتوں اور خفیہ اداروں کے درمیان 2500 خفیہ رپورٹس کا تبادلہ کیا گیا ہے، جن سے دہشت گردی کے واقعات روکنے میں مدد ملی ہے۔ اس سال اب تک 900 رپورٹس شیئر کی گئیں، جن کی بنیاد پر کارروائیاں کی گئیں اور دہشت گردی کے کئی منصوبوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ اس بارے میں وزیر داخلہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2 صوبوں میں ان کی جماعت کی حکومتیں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی صوبوں اور سیکیورٹی اداروں کے درمیان رابطے بڑھانا اور معلومات کا جلد تبادلہ ان کی وزارت کی بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی وزارت میں ریکارڈ ہی نہیں رکھے جا رہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اتنی بڑی اور اہم وزارت، لیکن جب میں نے ویزوں کا ریکارڈ مانگتا ہوں تو کہتے ہیں کہ نہیں ہے، میں ممنوعہ بور کے لائسنس کی تفصیل مانگتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جل گیا۔ اور سامعین، یہ کافی تفصیلی رپورٹ ہے جو آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں۔ جی عمر،
مہپارہ صفدر، آپ کا بہت شکریہ۔ اور سامعین، اب آپ کے پیغامات پر مبنی ہفتہ وار رپورٹ آپ کی بات، ترتیب و پیشکش صبا رحمت کی ہے۔
پروگرام آپ کی بات میں صبا رحمت کا سلام قبول کیجیے۔ پشاور میں آرمی پبلک سکول پر کیے گئے حملے کو ایک سال ہو گیا ہے. پاکستانی میڈیا میں یہ موضوع چھایا رہا. اس بابت ہمارے سامعین ہمیں کال کر کے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں.
میں عبدالقدیر ڈیرہ بکٹی کے علاقے ویبرائی سے بول رہا ہوں. میں سانحہ پشاور کی شدید مذمت کرتا ہوں اور ہم ان شہید ہونے والے بچوں کے ماؤں اور اس کے رشتے داروں کے ساتھ غم میں شریک ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسی جنگ سے دہشت گرد ہار گئے اور قلم اور تعلیم جیت گیا.
عراق کوہلو سے میں ہوں محمد خالد کالکانی. اس سانحے کو ہم شاید ہی کبھی بھول پائیں. میری چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف سے درخواست ہے کہ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور عبرتناک سزا دی جائے تاکہ ہمارے بچوں کا مستقبل ایسے واقعات سے محفوظ رہے.
نئے شدت پسند گروپ داعش کے بارے میں سردار امتیاز نے, جن کا تعلق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے ہے, کہا,
میرا موقف یہ ہے جی کہ یہ جو آئی سی ایس یا اسلامک اسٹیٹ جو سیریا میں جو یہ نام کہنا چھوڑ دیں. اس کے دور دور سے بھی اسلام کے ساتھ ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. اسلامک اسٹیٹ یہ نام ہی غلط ہے. اور اس کو جس طرح کل آپ نے سنا ہوگا کہ میں سلام پیش کرتا ہوں پریزیڈنٹ بارک اوباما کو, کہ انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور اسلامک اسٹیٹ اسے کہنا جو ہے نا ایک بہت بڑا گناہ ہے, سن ہے انگریزی میں.
سردار امتیاز کا اعتراض تو سنا ہم نے. پاک بھارت کرکٹ سیریز کے حوالے سے, جو کہ کافی دنوں سے زیر بحث ہے, دبئی سے محمد رحمان کال کرتے ہیں اور پاکستانی کرکٹ بورڈ کو کیا میسج دے رہے ہیں, آپ بھی سماعت فرمائیے.
میں بی بی سی کے توسط سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کھیل سے کیا فائدہ جو منت سماجت کر کے حاصل کی جائے, اس سے تو بہتر ہے کہ نہ کھیلا جائے.
اور لاہور سے ہی پاک بھارت کرکٹ سیریز کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمارے سامنے فہیم الرحمان کی کال.
سیریز ہوگی یا نہ ہوگی اس پہ بہت کچھ کہا گیا ہے, بہت کچھ کہا جا رہا ہے. خاص طور پہ شہریار صاحب تو انڈیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں کرکٹ سیریز دے دو. اتنی ان کی بے چینی اضطرابی کیفیت کو کیا کہا جائے. اگر ان کو فائنینشلی لاس بھی ہو رہا ہے تو کسی اور ایونٹ میں حصہ لے لیں, کسی اور سے اپنی سیریز کر لیں. اس طرح تو ملک کی ڈگنیٹی اور وقار مجروح ہوتا ہے. تو انڈیا کے بورڈ نے تو صاف کہہ دیا جو ہماری گورنمنٹ فیصلہ کرے گی ہم اس کے پابند ہیں.
چلیے, انہوں نے تو کرکٹ کے حوالے سے اپنی رائے دی. اب صبح پنجاب سے حکومت پاکستان کی جانب سے دیے جانے والے کسان پیکج پر وزیر اعظم کے لیے بھیجا گیا یہ پیغام.
ضلع قمبر شاہکوٹ تحصیل میرو خان, میاں نواز شریف نے جو امدادی پیکج دیا ہے کسان پیکج کا, 5,000 acres وہ ہم کو نہیں مل رہا, لہٰذا میں گزار کرتا ہوں وزیر اعظم کو مہربانی فرما کے ہم کو امدادی پیکج کی رقم دلوا دے.
صبح بلوچستان سے عبد المجید کی یہ کال بھی سنتے ہیں.
مند علاقہ یعنی کے نگر کپکپار سے بات کر رہا ہوں. میں وزیر اعظم ڈاکٹر عبد المالک بلوچ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے کی مڈل اسکول 8 سال گزر گیا, ابھی کے خستہ حالت سے نظر آ رہا ہے, برائے مہربانی کریں اپنا اہم کردار ادا کریں.
علاقے میں اسکول نہ ہونے پر انہوں نے تو اپنی درخواست وزیر اعلیٰ کو دی. بلوچستان ہی سے حکام بالا کے نام موصول ہونے والا ایک اور پیغام بھی شامل کرتے ہیں.
سید محمد عثمان اللہ پشین سے بات کر رہا ہوں. بلوچستان میں بے روزگاری اپنی انتہا کو پہنچی ہے. حکام بالا سے میرے گزارش ہے کہ وہ پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جس سے بے روزگاری میں کی شرح میں کمی ہو جائے.
بی بی سی اردو کے نام اس کال کو بھی سنیے.
میں گاؤں حبیب راہی ضلع ڈیرہ بگٹی سے عدنان بگٹی بول رہا ہوں. میرا آپ لوگوں سے یہ شکایت ہے کہ آپ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے. دیہاتوں میں ویب سائٹ کا تو کوئی نظام نہیں ہے. جو اچھی خبر ہو وہ ریڈیو پر ضرور نشر کرے, یہ بات نہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے. شکریہ
جناب. ہمارا یہ کہنا کہ خبریں ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, تو ان سامعین کے پڑھنے کے لیے مختلف تحریر موجود ہیں. اور عدنان صاحب, ایسا نہیں ہے کہ جو خبریں بی بی سی اردو کے ویب پیج پر ہیں انہیں ہم ریڈیو پر نشر نہیں کرتے. عام خبروں کی تفصیل, پروگرامز اور رپورٹس کو بی بی سی اردو ریڈیو پر ہمیشہ نشر کرتا آیا ہے اور نشر ہوتی رہیں گی. اس کے ساتھ ہی صبر احمد کو دیجئے اجازت. اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095126611139. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
پروگرام آپ کی بات آپ نے سنا, اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ہماری ویب سائٹ پر کون سی خبریں سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہیں. پہلے نمبر پر ہے جہاز گرانا ترکی کا جارحانہ قدم تھا، روس بھاگنے والوں میں سے نہیں۔ افغانستان میں دولت اسلامیہ کے نئے ریڈیو اسٹیشن کا آغاز، اور جاپانی بیویاں ذاتی پہچان کی جنگ ہار گئی ہیں۔ پتہ ہے ہماری ویب سائٹ کا bbcurdu.com۔ سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں مہاپارا صفدر، پروڈیوسر عادل شاہزیب، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں لیزا حق، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ عمر آفریدی کو سیربین کی ٹیم کے ساتھ اجازت، خدا حافظ۔ اور آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ احمد رضا۔
پاکستان نے تصدیق کی ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے 34 ملکی اتحاد کا حصہ ہے۔ حکومت پاکستان نے انٹیلیجنس کے اداروں کا مشترکہ ڈائریکٹریٹ بنانے کا اعلان کیا ہے، جو اس کے بقول 2-3 مہینوں میں کام شروع کر دے گا۔ ترکی کی سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران کردوں کی کلدم جماعت کے 23 کارکنوں کو مار ڈالا ہے۔ بھارتی دارالحکومت دلی میں پولیس کہتی ہے کہ القاعدہ کی بھارتی شاخ کے 2 اہم ارکان کو پکڑ لیا گیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ ترکی نے پچھلے مہینے شامی سرحد کے قریب روس کا جنگی طیارہ گرا کے خود اپنے مفادات پر ضرب لگائی ہے۔ افغانستان میں حکام کے مطابق نام نہاد دولت اسلامیہ ایف ایم ریڈیو اسٹیشن چلا رہی ہے، اور ایک نئی تحقیق کہتی ہے کہ کینسر بدقسمتی سے نہیں بلکہ بڑی حد تک ماحولیاتی عوامل کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔